السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. آج یہ خطبے کا موضوع ہے، دور حاضر میں قیامت کی بعض چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کتنے قسمیں ہیں، قیامت کی نشانی کیوں کہا گیا ہے؟ دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم لوگوں نے کیا ان نشانیوں کو دیکھا ہے یا دیکھنا نہیں چاہتے؟ ہمیں کوئی خبر بھی ہے ان چیزوں کی کہ نہیں؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ آج ایک خاص خطبہ جمعہ کا ان نشانیوں کے تعلق سے بیان کیا جائے؟ اور پھر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کہاں پر ہوں؟ کیونکہ یہ جو نشانے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بعض نشانیاں ایسی ہیں جو اس زمین پر چلتی پھرتی قیامت کی نشانیاں ہیں. اس زمانے میں آپ لکھ کے دے دیں جو آپ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، آپ لکھ کے دے دیں، میں انشاءاللہ امام صاحب کو بتا دوں گا. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پرس گر گیا مسجد میں، اگر کسی کو مل جائے تو آپ مسجد کے امام سے رابطہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ وہ علامتیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے. اور قیامت تو ہم سب ہی جانتے ہیں، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین، ہم سب نے سنا ہوا ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. جتنے ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی، کاش ہمیں اتنا یقین ہوتا کہ ہم نے تیار بھی ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ یہ انسان، یہ مسلمان خاص طور پر، یہ جان لے کہ اس بڑے دن سے پہلے، اس عظیم دن سے پہلے میں توبہ کر لوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کی طرف واپس پلٹو. قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی نشانیاں اور دوسری قسم بڑی نشانیاں. ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب آئیں گی، یعنی ان نشانیوں پر قیامت قائم ہوگی، اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ دلالت کرتی ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ قیامت قریب ضرور ہے, اور جب بڑی نشانیاں آئیں گی, جیسے ایک روایت میں آیا ہے اور ایک خطبہ بھی میں نے دیا تھا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جو ہیں, اور وہ جیسے کہ ایک موتیوں کا ہار ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر ایک دوسرا اور تیسرا موتی تیزی سے پے در پے گرتے جاتے, اس دھاگے سے نکلتے جاتے ہیں, تو بڑی نشانی ایسی آئیں گی, خبر تک نہیں ہوگی. ابھی ایک نشانی بڑی سے ختم نہیں ہوگی, دوسری کی ابتدا ہو جائے گی, یعنی موقع نہیں ملے گا انسان کو سنبھلنے کا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس سے بڑھ کر مصیبت آنے والی ہے. جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس میں کافی وقت ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, اپنا محاسبہ کرنے کا, احتساب کرنے کا. ہم کرتے ہیں نا, فلان کا احتساب کر رہے ہیں, فلان کا احتساب کر رہے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہمارا بھی اپنے بھی احتساب کرنا ہے؟ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, دوسرے کا بھی کرنا چاہیے, جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی کرنا چاہیے, لیکن انسان سب سے پھر اپنے احتساب تو کرے, وہ کہاں پہ ہے؟ اور موضوع کی اہمیت آپ جان لیں کہ ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے الایمان بالیوم الاخر, آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لے آنا, کیونکہ نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور صحیح احادیث میں بھی ہے. اور ارکان ایمان کے تعلق سے علم رکھنا اور ارکان ایمان کو جاننا جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ علم جو ہے ارکان ایمان اجمالی طور پر تفصیل جو ہے اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو وہ علماء کے لیے ہے, لیکن اجمالی طور پر ارکان ایمان کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے, کتنی ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان جب ہم بات کریں اس کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, ہمیں کیسے مومن ہونا چاہیے, کیسا مومن ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ارکان ایمان میں سے ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کا علم ضرور اور ضرور آنا چاہیے. قیامت کی چھوٹی نشانیاں تین قسم کی ہیں. پہلے قسم وہ نشانیاں جو گزر چکی ہیں, دوسرے قسم وہ نشانیاں جو ابھی موجود ہیں, ہمارے زمانے میں موجود ہیں, اور انہی کے متعلق آج کا خطبہ ہے. اور تیسری قسم وہ نشانیاں جو ابھی تک آئی نہیں ہیں, آنے والی ہیں. جو نشانیاں گزر چکی ہیں ان میں سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, جب آپ سے نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے, اور ان دو انگلیوں کے اشارے کرتے ہوئے فرمایا ہے. یعنی یہ فرق ہے جو انگشت شہادت اور لمبی انگلی کے بیچ میں جو فرق ہے, یہی فرق ہے اللہ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ملنے کا اور قیامت پر قائم ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, لیکن یہ نشانیاں گزر چکی ہیں. اور ان گزر نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی تھی جس سے لوگ دہل گئے تھے, لرز گئے تھے, اور بہت سے لوگوں نے رجوع بھی کیا, توبہ بھی کی. میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ پھر ہم دیکھیں جو ہمارے زمانے میں جو نشانیاں موجود ہیں وہ صبح و شام آپ اسے دیکھتے بھی ہیں اور بعض لوگوں کا حصہ بھی ہیں, اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. عجب بات دیکھیں, یہ نشانی جو ہے جو گزر چکی ہے اور بڑی نشانی تھی جس سے لوگ لرز گئے تھے. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی, حتی تخرج نار, جب تک کہ ایک آگ نہیں نکلے گی. کہاں سے؟ من ارض الحجاز, حجاز کی سرزمین سے. تضیء اعناق الابل ببصرہ، جس سے اونٹوں کی گردنیں چمک جائیں گی بصرہ میں. بصرہ کہاں پہ؟ عراق میں ہے. یعنی ایسی آگ نکلے گی، حجاز یہی علاقہ ہے، مکہ جدہ اور مدینہ کا علاقہ جو ہے، یہ جو ساحلی پٹی، اسے حجاز کہا جاتا ہے، یہاں سے آگ نکلے گی. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سن 654 ہجری میں ہوا، 654 ہجری، 654 ہجری میں ایک آگ نکلی حجاز میں سے، اور یہ آگ آتش فشاں تھا، وولکینو تھا، بہت شدید قسم کا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے قریب یہ آتش فشاں پھٹا، جہاں پر بنی قریظہ کا گاؤں تھا، جہاں پر وہ رہتے تھے، اور ایسی آگ پھیلی اور لاوا ایسے پھیلا جیسے کہ پانی پھیل جاتا ہے، اتنی تیزی سے پھیلتا گیا، اور بہت سارے راستے بھی بند کر دیے اس آتش فشاں کے لاوے نے، یہاں تک کہ جو عراق سے حاجوں کا راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا اس زمانے میں، اتنی شدید قسم کا آتش فشاں تھا. اور لوگ جو عراق میں رہتے تھے انہوں نے اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو بصرہ میں رہتے تھے. اور یہ حدیث اس زمانے میں سب کے سامنے آ گئی، اور اکثر لوگ روتے ہوئے توبہ کی، جو مظالم تھے واپس کر دیے، جس نے کسی کے مال پر قبضہ کیا تھا وہ بھی واپس کر دیا، اپنے غلام اور لونڈیاں آزاد کر دی. اور رونے اور دھونے کا عجیب سا عالم تھا کہ ان کے لیے یہ حقیقت بن گئی تھی، اب قیامت آ گئی ہے. نشانی تو چھوٹی تھی، اب بھی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا ہے تو پھر ساری کی ساری آیات اور احادیث اور قیامت کے تعلق جو بھی مناظر ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. پھر یہ بیچارہ گوشت کا ٹکڑا جو دل ہے، یہ کہاں برداشت کر سکتا ہے، لرز جاتا ہے، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، چلے کوئی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی جو جن لوگوں کے دل لرز جاتے پھر بھی وہ خیر میں ہیں. اس زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو یہ دیکھ کر بھی ان کو فرق نہیں پڑا. تو کیا ہم بھی منتظر ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہمارے زمانے میں ہیں، یہ تو ہم خود شاید ان کا حصہ بنے کسی نے کسی صورت میں، کہ ہم بھی کوئی آسمان کی بجلی کے منتظر ہیں، یا زمین میں کسی زلزلے کے منتظر ہیں، یا کسی آتش فشاں کے منتظر ہیں، تاکہ ہم بھی توبہ کریں. ورنہ جن چیزوں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں نا، دور حاضر کی وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں، نام تو چھوٹا ہے کیونکہ بڑے کے سامنے چھوٹی ہے، لیکن ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی چیزیں ہیں یہ. اور ہر نشانی اپنے لیے ایک آتش فشاں ہے، جن چیزوں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ہمارے دور حاضر میں ایک آتش فشاں نہیں ہے، دسوں ہیں یا سینکڑوں ہیں، اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں یہ چیزیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو آئیے دیکھتے ہیں، ان میں سے میں بعض نشانیوں کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بین یدی الساعة لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت کو نازل کر دیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. ويرفع فيها العلم، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا. ويكثر فيها الحرج، اور جن دنوں میں قتل عام ہو جائے گا، کثرت سے قتل و غارت ہو جائے گی. دور حاضر میں دیکھ لیں آج علم کتنا ہے. جب علم کی بات کرتے تو شریعت کا بنیاد علم. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور صحیح سمجھ کی بنیاد پر صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. کتنی علماء آپ جانتے ہیں دنیا میں, ذرا گن کے تو دکھائیں. مدارس بہت ہیں, مساجد بھی بہت ہیں, اور جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, لیکن صحیح علم, خالص علم, جو علم جس علم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہو, کتنی ہے. یرفع فیہا العلم, اٹھا لیا جائے گا یہ علم. اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر باقی پیچھے کیا رہے گا؟ ویکثر فیہا الجہل, یکثر نہیں بلکہ ینزل فیہا الجہل. یوں لگتا ہے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ جہالت بھی نازل ہو چکی ہے, عام ہے, گھر گھر میں جہالت ہے. آج کی سوال تو پوچھے, دنیا کے اعتبار سے کوئی سوال پوچھے, اور مختلف قسم کے کوئز جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی, چھوٹے چھوٹے بچے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. دنیا کے کسی ملک کے کونے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کا نام بھی آتا ہے. لیکن ذرا دین کے تعلق سے سوال کر کے پوچھے, بڑے پگڑی والے سے پوچھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب سنیں کیا جواب ملتا ہے. آج امت کی اکثریت جہل مرکب کا شکار ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف جان کر اس پہ یقین کر لینا, یہ جہل مرکب ہے. آج امت کہاں پہ ہے؟ یہ وہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ینزل فیہا الجہل, جہل نازل کر دیا گیا. لیکن کب نازل ہوا؟ جب لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا لیا گیا اور علماء کا قدر و احترام بھی اٹھا لیا گیا. آج جب حق کی بات کر کے تو دیکھیں, 20 لوگ یوں لپکتے ہوئے آئیں گے, دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم کیا بات کر رہے ہو, ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے, یہ کون سی نئی بات کر رہے ہو. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جہالت نازل ہو چکی ہے. آج میڈیکل کا فیلڈ لے لیں, یہ دنیا کے کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ, کسی کی ضرورت نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی اصول یا کوئی قاعدہ بیان کر دے. بہت ہیں محافظ, کوئی ڈاکٹر اپنی مرضی سے آپریشن نہیں کر سکتا, کوئی بھی سرجن ضوابط اور اصول کی بنیاد پر آپریشن کرے گا. اگر اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور پتہ لگ گیا کہ اپنی مرضی سے اپنی اصول بنا چکا ہے تو اس کا لائسنس بھی منسوخ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں جو چاہے جب چاہے جیسے بات کرتا رہے, کوئی محافظ نہیں, سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے. اور اکثر لوگ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کو یہی سمجھایا گیا ہے, جہل مرکب سمجھایا گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں ہماری امت میں, برے صغیر میں دیکھ لیں آپ, اکثر مساجد میں جمعہ کے خطبے میں کیا سنتے ہیں, کتنی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں. خطبہ کیوں نہیں حق بیان کرتے؟ شریعت کی بنیاد, اصول ایمان, عقیدے کے اصول کیوں نہیں بیان فرماتے؟ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, وہاں پر بھی خیر موجود ہے, وہاں پر بھی حق کی بات کی جاتی ہے, لیکن جیسا کہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. علم اور جہالت, علم کا دل سے نکلنا, علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا, اور جہالت کا عام ہو جانا, یہ واللہ دو بہت بڑی مصیبتیں ہیں. لیکن دو مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مصیبت آن پڑی اسی جہالت کی بنیاد سے, جہالت کی بنیاد پر اور علم کی کمی کی وجہ سے آج قتل عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کا. یکثر فیہا الحرج, دیکھیں ایک روایت میں ایک جملے میں یہ تین چیزیں کیسے لازم اور ملزوم ہیں. جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت باقی رہے گی, نازل کر دی جائے گی, گھر گھر میں جہالت پہنچ جائے گی, عام ہو جائے گی, اور جہل مرکب کا شکار ہو جائیں گے لوگ, جو جہالت کی بدترین صورت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ قتل عام ہوگا اور کیا ہوگا. اور آج جب بات یہ ہے کہ قتل عام کس زمانے میں ہوتا تھا؟ دنیا کے لیے. آج قتل عام ہو رہا ہے دین کے نام پر, جہاد کے نام پر. آج ذرا پوچھیں جو خود کچھ حملہ کرتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو قتل کرنا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے سوال کریں ذرا اسے. وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے جان دینے آگے 70 ہورے انتظار کر رہی ہیں اس کی، یا دنیا کسی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ جانتا ہے کہ کتنے لوگ مریں گے اور کس کو وہ قتل کر رہا ہے؟ دوسری روایت میں آیا ہے کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ذرا پوچھیں، ذرا چلتے چلتے راستے میں دو لاشیں گری ہوتی، کس نے قتل کیا پتہ نہیں، اور کیوں قتل کیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. گھر والے کہتے ہیں کوئی دشمن نہیں، پتہ بھی نہیں کہ کیوں قتل کر دیا گیا ہے، قتل عام ہو گیا ہے، اور نشانیاں لیتے ہیں. اور اس علم کے اٹھانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی میں، چھوٹے نشانوں میں سے جو بہت قریب تر ہوگی بڑی نشانیوں کے، کہ اسلام مٹتا چلا جائے گا، جیسے کہ کپڑے جو ہیں وہ بسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور مٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ایسے دن ہمیں نہ دکھائے. یہ وقت آنے والے میرے بھائیوں کہ مسلمان ہو وہ نہ جانتا ہو کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، اور صدقات کیا ہیں، ارکان اسلام تک نہیں جانے گا. اور اس سے بڑھ کر بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اس زمین سے اٹھا لی جائے گی، اس زمین میں ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گی. یہ عظیم کتاب قرآن مجید، کتاب عزیز، یہ شرف والی کتاب جو اس دنیا میں ضابطہ حیات ہے، ہر کامیابی کی بنیاد اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ کتاب باقی نہیں رہے گی، نہ تو سینوں میں رہے گی اور نہ ہی کتابوں میں رہے گی، ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. یہ سزا ہے ہر اس شخص کے لیے جو علم سے دوری اختیار کرتا ہے اور بنیادی علم کو پس پش ڈال دیتا ہے. قرآن مجید تو ہے لیکن ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے گھر میں، 10 کپڑوں میں اسے لپیٹا ہوا ہے، صرف بوسہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. کیا قرآن مجید اسے نازل کر دیا گیا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اسے نازل کر دیا قرآن مجید کو کہ پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تب زندگی میں برکت دیکھیں اور اس دنیا میں برکت دیکھیں آپ. لیکن 10 کپڑوں میں لپیٹ کر، جیسے کہ ہندو اپنی کتاب کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، بتائیں یہ قرآن مجید کو 10 کپڑوں میں لپیٹ کے رکھنا یہ کہاں سے سوچ ہے پتہ ہے؟ ہندو جو ہے وہ اپنی ودا جو مقدس کتابیں ہیں ہر ہندو نہیں پڑھ سکتا، صرف ان کے جو علماء ہیں وہی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، جو کہ پنڈت ہیں وہی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، جو کہ اہل علم ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کتاب اٹھا کے مرضی سے کچھ پڑھ نہیں سکتا. اس لیے انہوں نے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ مقدس کتاب تو ضرور ہے، ہم اسے گرد و غبار سے بچاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پڑھنے کے لائق نہیں ہے. کیا قرآن مجید بھی ایسی ہے کتاب ہے؟ نعوذ باللہ. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اگر کسی نے قرآن یہ برکت حاصل کرنی ہے تو صرف اسے لٹکانے میں نہیں، تعویز بنا کے لٹکانے میں نہیں، یا خوبصورت نقش بنا کے دیواروں پر چپکانے کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اور تدبر کیسے ممکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں؟ ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ ہوتا ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، عجب بات ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں خبر نہیں ہوتی پڑھ کے آ رہے ہیں، یا نہ کہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں انگلش کیوں آتی ہے، ہمیں فرینچ کیوں آتی ہے، لیٹن کیوں آتی ہے، مری سڑی زبانیں، ہر زبان ہمیں آتی ہے، اگر نہیں آتی تو قرآن مجید کی زبان ہمیں نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی. حقیقت یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سارے کے سارے پی ایچ ڈی کر لو عربی زبان میں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو پڑھ لو. کتنی دیر لگتی ہے سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن 50 40 50 سال گزر گئے پڑھتے پڑھتے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم منتظر ہیں کیا؟ کیسا لگے گا مجھے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اب صبح اٹھے قرآن مجید خالی ہو، یہ عظیم کتاب ایک لفظ بھی اس کے اندر نہ ہو، کیسے محسوس کریں گے؟ کیا حالت ہوگی؟ ابھی بھی وقت ہے اور الحمدللہ امت ابھی خیر موجود ہے، لیکن وہ خیر تو کر رہا ہے، میں کہاں پہ ہوں؟ اس کا جواب تو میں نے دینا نہیں ہے، جواب میں نے اپنا دینا ہے. میں قرآن مجید کتنا وقت دیتا ہوں؟ ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو قرآن مجید کا ختم کرتے ہر مہینے اور سمجھتے بھی ہیں؟ دنیا کے معاملات ختم ہی نہیں ہوتے، پاؤں رکتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو. اور دنیا کے مرتبے کے پر میں ان شاء اللہ کبھی ایک خطبہ دوں گا. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا صرف چار لوگوں کی ہے بس. میں پورے خطبہ اس میں دوں، میرے پاس وقت نہیں ہے بتاؤں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں ان چاروں میں سے کہاں پہ ہیں. دنیا سب کی نہیں ہے، صرف چار لوگوں کی ہے، اور ان چار لوگوں میں سب سے بہترین مرتبہ ہے اور سب سے خبیث ترین مرتبہ ہے اس حدیث میں. پھر آپ دیکھیں ہم کہاں کس مرتبے میں ہیں. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اگلی نشانی دیکھتے ہیں. دور حاضر میں بعض قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ان یظہر الزنا، ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا، زناکاریاں ظاہر ہو جائیں گی، عام ہو جائیں گی. زناکاریاں تو ہوتی چلی آ رہی ہیں ہر زمانے میں، بدکاریاں اس دنیا کا حصہ ہیں، لیکن چھپ کے بدکاری زناکاری کرنا اور اسے عام کرنا یہ بے حیائی کی انتہا ہے، اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شخص چوراہے پر ایک اور اسے ذرا کرے گا، چوراہے پر، اس روڈ پر. ان میں سے اس زمانے کے جو سب سے اچھے شخص ہوگا وہ یہ کہے گا ذرا دیوار کے پیچھے تو چلے جاؤ نا، ذرا آنکھوں سے دور تو ہو جاؤ، کرتے رہو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا راستے سے ہٹ جاؤ، ذرا راستے کو ذرا خالی کر دو، ذرا پیچھے چلے جاؤ. یہ اس زمانے کا سب سے اچھا انسان ہوگا. آج زناکاریاں دیکھیں، بدکاریاں دیکھیں. کسی زمانے میں لوگ چل کے جاتے تھے زناکاریوں کی طرف، آج چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فحاشی گھر گھر میں پھیل گئی ہے. اور ان اسمارٹ فون میں آپ دیکھیں بچے کیا دیکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا گندی تصویریں اور گندی فلمیں جو ہیں لوگ چھپ چھپ کے، مشکل ملتی بھی مشکل سے تھی، وہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے. آج اب کیا چھپائیں گے؟ کس چیز سے چھپائیں گے؟ کس چیز کو روکیں گے؟ گھر گھر میں انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے، اور جو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈز لگتے ہیں. اور پھر بچے صبح کہہ رہے ہوتے ہمارے تو نیٹ کی سپیڈ بڑی عمدہ اور اعلیٰ ہے، میں نے فلان کلپ جو ہے 5 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کیا. دوسرا کہہ رہے بھی 5 منٹ والا مجھے بھی بتاؤ ذرا تاکہ جلدی ہو، پتہ بھی نہ چلے. ہم برائی دیکھنے کے لیے بڑی شدت سے منتظر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ٹیلی فون کو استعمال نہ کرو، یہ اس میں رحمت ہے، ہمارے لیے نعمتیں بھی ہیں، صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے، لیکن کتنی ہے امت میں جو صحیح استعمال کرنے والے ہیں؟ خاص طور پر ان بچوں کے ہاتھ میں، ٹین ایجر ہیں جس کو اپنی کسی کی سمجھ بھی نہیں ہے، ان بچوں کے ہاتھ میں دیکھو کس طریقے سے اور کیسے کیسے ڈیوائسز موجود ہیں. اور ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے دیا ہے، ہم اپنے اعمال کا حساب دینے سے قاصر ہیں، اپنے تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اب بچوں کا بوجھ بھی ہمارے سر پہ ہے. ویظہر الزنا، دیکھیں دور حاضر میں زناکاری کہاں پہنچی ہے، اور یہ بڑھتی جائے گی، یاد رکھیے، کیونکہ وہ زمانہ آنے والا ہے چوراہے والا. سوال یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں؟ کہیں نعوذ باللہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. یہ چار چیز ابھی تک بیان کر چکا ہوں میں. جہالت کا نازل ہونا, کہیں میں جہالت کے دلدل میں تو نہیں ہوں. جتنی بھی نشانیاں میں بیان کرتا جاؤں اللہ کے لیے اپنے اپنے محاسبہ کرتے جائیں. یہی مقصد میرا اس خطبے سے, میں اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں میں کہاں پہ ہوں. کہیں جہل مرکب کا شکار میں بھی تو نہیں ہوں کیا؟ علم کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ دین کے بنیادی علم جانتا ہوں کہ نہیں؟ اور کسی کے قتل کرنے میں میرا ہاتھ بھی تو نہیں ہے کیا؟ آج کل جو لوگ چندے دے رہے ہیں ایسی تنظیموں کو جن کا مشہور قتل و غارت ہے جہاد کے نام پر, وہ ہر شخص وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے اس قتل و غارت میں. تو پھر یظہر الزنا, زنا کا ظاہر ہونا, کہ ہم بھی تو اس کا حصہ نہیں, نعوذ باللہ. اپنے گھروں میں ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگلی نشانی دور حاضر میں قیامت کی بعض چھوٹی نشانی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین یدی الساعۃ یظہر الربا, قیامت کے قریب سود خوری عام ہو جائے گی, سود ظاہر ہو جائے گا, یعنی کثرت سے لوگ سود کھانا شروع کریں گے اور کھاتے ہی رہیں گے. دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں آپ سود سے بچتے تھے, نہیں جاتے تھے سود کی طرف. میرے بھائی آج سود دوڑ کے تمہارے پاس آتا ہے. نہیں بھی چاہتے ہو تو ایسی غریب عجیب اور آفرز آتی ہیں, اور سود کھانے کے ایسے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یظہر الزنا, 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس زمانے میں سود کا خاتمہ کر دیا گیا تھا, کہ ایک دن آنے والا ہے کہ سود بھی ظاہر ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں, آپ دنیا کے کون سی بینک ہے جو سود سے کام نہیں لیتی؟ اور عجب بات یہ کہ بعض بینک اسلام کے نام پر سود کھانے, لیکن ٹائٹل اسلام کا دے دیا ہے تاکہ لوگ کہیں دیکھیں یہ اسلامک سینٹر سسٹم ہے, اسلامک بینکنگ ہے. ان سے ایک سوال کرے بس, جو قرض دیتے ہو قرض حسنہ ہے یا اس پر کوئی پرسنٹ بھی لگاتے ہو, جواب آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس قرضے سے جس قرضے کے ساتھ منافع جڑا ہوا ہو وہ سود ہے. کوئی بھی منافع ہو, سلف صالحین سے ثابت ہے. ان میں سے اکثر لوگ جب کسی کو قرض دیتے نا اور سواری نہ ہوتی تو وہ اگر کہتے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ میری سواری لے جاؤ, قرض بھی دیا ہے, تو نہ سواری پہ سوار ہوتے, پیدل چلے جاتے. لیکن یہ حدیث سامنے آتی کہ کہیں یہ اس سود کے ساتھ جڑا منافع تو نہیں ہے, پانی کا گلاس تک نہیں پیتے بعض لوگ. گھر میں گئے ہیں, قرض دیا ہے, بھائی کو تنگی ہے, پریشانی ہے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے پیسہ دیا ہے اسے, لیکن پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے تھے. کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی اس وعید میں شامل ہو جاؤں, اگرچہ پانی کی گلاس پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے بھی پانی پیتا تھا, دوست ہے, بھائی ہے, تعلق دار ہے, لیکن جب قرض دیا تو ڈر گئے کہیں اس پانی کے گلاس میں سود نہ ہو. اور آج ہم کہاں ہیں سود سے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج کل بینکنگ سسٹم سے کوئی جان چھڑا نہیں سکتا. اور پھر کریڈٹ کارڈ دیکھیں, یعنی ایک بھائی تھے, ان کو کارڈ بھیجا گیا. انہوں نے کہا, جب پتا چلا انہیں کہ یہ حرام ہے جائز نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی اپنی سروس بند کروا دی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ظلم, دیکھیں. اور اماؤنٹ جو تھی وہ بھی ادا کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو, یعنی زبان نے تو کہہ دیا تھا, اس کا خاص سسٹم ہوتا ہے بند کرنے کا, تاکہ اس میں جو سود ہے وہ نہ لگے. کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آتا ہے اور کہتے تمہارے تم نے 8,000 ریال دینے ہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, سروس بند کرا چکا ہوں, کارڈ بھی واپس کر چکا ہوں, اس کے بعد سے میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, یہ 8,000 کہاں سے آ گئے؟ کہتے 8,000 دیں, ابھی تو 8 ہیں, اگر اور دیر کریں گے تو پھر یہ دگنا بھی ہو سکتے ہیں, یہ سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور دنیا کا کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا میرے بھائی. جب آپ نے ایک چیز سود پہ لی ہے تو آپ نے دینا ہے, اور پوری طاقت ان کے پاس ہے, کچھ کر نہیں سکتے, دینے پڑے, دے دیے, جان چھڑا لی. 8,000 میں جان تو چھوٹ گئی. واللہ ایک شخص دبئی سے آیا میرے پاس, سود کا خطبہ سن کے آیا, میں نے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ کے لیے ان سے بچو, اللہ کے لیے بچو کریڈٹ کارڈ سے, لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہیں. اسے کہیں سے نیٹ سے یہ خطبہ سنا, نصیحت سنی. وہ خاص ملنے کے لیے آیا, کوئی کام تھا جدہ میں تو خاص ملنے کے لیے آیا. جوان خوبصورت انسان, پڑھا لکھا انجینئر تھا, کہتے واللہ آپ نے سچ کہا ہے, کل میرے پاس بہت پیسہ تھا, زکات دینے والا تھا, بزنس تھا, گاڑیاں تھی, بنگلہ تھا, سب کچھ تھا, ان کریڈٹ کارڈ سے میں نے سامان لینا شروع کیا, اب صرف سود 1,00,000 ریال ہے, درہم 1,00,000 درہم کا صرف سود ہے, اور اصل اماؤنٹ دینی ہے, کیا میں زکات لے سکتا ہوں؟ یہ سوال تھا. کہا زکات دینے والا شخص, اس کی سیلری جو ہے غالباً 10,000 درہم سے زیادہ تھی, جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, ماہانہ 10,000 درہم لینے والا شخص آج ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ یہ دور حال زر کے عذاب ہے, سود ہے, جس سے آج اکثر لوگ غافل ہیں, کہ ہر بندہ منتظر ہے کہ نعوذ اس پر بھی ایسا وقت آئے. وہ شخص کہتا ہے آج میں نے نیا ٹیلی ویژن خریدا, مہینے کے بعد ایک اور نیا ماڈل آیا, ایچ ڈی ہے, کوئی اچھا آ گیا, اس کو بیچ دیا اور کارڈ سے دوسرا لے لیا. آج لیپ ٹاپ لیا, کچھ عرصے کے بعد نیا ماڈل آیا, اس کو چھوڑ کے. جب آپ خریدی چیز بیچ لیتے ہیں تو آدھی قیمت بھی کوئی نہیں دیتا آپ کو, اور پیسے تھے, ابھی دے دوں گا, ابھی دے دوں گا, میں خریدتے رہا, غیر ضرورت کا سامان بھی خریدتا رہا, گھر تو بھر دیا, جب دینے کا وقت ہے تو جیب میں کچھ نہیں, اس کے بینک میں جو بھی بیلنس ہے سارا لے لیا, اسی بینک میں تو پیسہ تھا اس کا, سارا پیسہ لے لیا, اس کی گاڑی نیلام ہوئی, اس کا گھر نیلام ہوا, ابھی بھی صرف سود 1,00,000 درہم کا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اللہ کے لیے ان سروسز سے بچے. پہلے ہم دور ہوتے تھے, اب وہ چھوڑیں گے نہیں, وہ قریب بھی ہوں گے, یعنی ان کے بس میں کہ پاؤں پکڑ کے کہا گیا سود کھا لو, پاؤں پکڑ کے منت تر کر کے, بھائی اللہ کے لیے ایک دو تم بھی سود کھا لو, تم بچے ہوئے کیوں ہو؟ اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وقت آنے والا ہے لوگوں پر, ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کوئی شخص پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کہاں سے کمایا, حلال میں سے یا حرام میں سے. یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. آج ہم جو کما رہے ہیں کیا وہ 100% حلال ہے؟ ہمیں یقین ہے, اگر ہے تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم عطا فرمائے, ہم کو بھی ثابت قدم عطا فرمائے, اور اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ حرام کھانے والا شخص اس دنیا میں چلتی پھرتی قیامت کی نشانی ہے. یہ لوگ یوں اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ قیامت کی نشانی جا رہی ہے. اللہ رحم کر, روڈ پہ چلتے ہوئے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو قیامت کی نشانیاں ہیں, اب اس پورا دیکھ لیں, جہالت, علم, جہالت کا عام ہونا, علم کی کمی, اور قتل میں کوئی نہ کوئی حصہ, چلو اس میں تو بہت کم لوگ ہیں الحمدللہ, سمجھ آ گئے لوگوں کو, زناکاری کس نے کسی صورت میں, سود خورے کس نے کسی صورت میں, اور پھر حرام کھانا, یہ تو بہت ہی بڑی مصیبت ہے. شاید کوئی گھر ایسا ہوگا اس دنیا میں جو حرام سے خالی ہوگا, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یاد رکھیں, میں کس میں تہمت نہیں لگا رہا, ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ جب سے ہم نے کمانا شروع کیا اس میں سے کتنی حلال کتنی حرام کمایا ہے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات حرام کو حلال شکل دے کے دیا جاتا ہے, انڈر دا ٹیبل پیسے دے رہے ہیں انڈر دا ٹیبل. یہ جملہ جو ہے یہ ٹرم جو بڑی عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا. خاص طور جو بزنس میں سے منسلک ہیں لوگ وہ بےچارے کافی یہ سوال آتے بھی ہیں, کافی پریشان ہیں. بھائی اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے, آپ تنخواہ لیتے ہیں اور آپ اگر کسی سے کوئی اسپیئر پارٹ لینا ہے یا کوئی چیز آپ نے لینی ہے تاکہ آپ اپنے کام چلے فیکٹری چلائیں تو انڈر دا ٹیبل کیوں پیسے لیتے ہو تم؟ کوالٹی کیوں نہیں دیکھتے تم؟ ایک کوالٹی ہوتی ہے, میرٹ ہوتا ہے, اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب انڈر دا ٹیبل آپ پیسے لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنوں اتنا بے وقوف ہے کوئی کوالٹی میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا؟ ظاہر اس نے بھی تو منافع کمانا ہے. آپ را مٹیریل اگر دیتا ہے اس پہ آپ کہتے مجھے بھی کچھ دیں اور دیتے رہیں تو میرے میں کوالٹی سے کوئی نہ کوئی کمی ضرور آپ کو پتہ بھی خبر تک نہیں ہوگی. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چائنا کا سامان ہوتا ہے اس کو صاف کر کے جاپان بھی لکھ دیتے ہیں. ابھی انڈر دا ٹیبل لینے والا شخص کیا کرتا ہے, کمپنی میں دیکھتی ہے کیا جاپان کا سامان ہے ملا ہوا ہے پیسے جو لے رہا ہے, بعض اس کو خبر بھی نہیں ہوتی جو پیسہ رشوت جو دیتا ہے تو پھر اس طریقے سے دیتا کہ آپ کو خبر تک نہیں ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں تو حق ہے آپ کا, اب رشوت بھی حق ہو گئی تو پھر تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ بعض لوگ پولیس والوں کو کہتے ہیں آپ کی تنخواہ کم ہے, دیکھیں لاجک دیکھیں ذرا رشوت کھانے کا, آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تنخواہیں کم ہے آپ کی, کوئی حرج نہیں ہے, آپ تھوڑی سی رشوت بھی لے لیا کریں تاکہ آپ کا گھر چلتا رہے. یہ ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کا گھر چلتا رہے اور آپ دوسرے حرام ذریعے سے رک جائیں. دوسرا حرام ذریعہ کیا ہے رشوت سے علاوہ؟ یعنی کسی اور کوئی اور رشوت دے تو حرام ہے اور آپ دے تو حلال ہے, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, مدد کے نام پر رشوت دی جاتی ہے. یہ ہوتے وہ ہیلے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی بنیادی وجہ بنتی ہے معاشرے میں. اگلی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایسا وقت آنے والا ہے جب خصف اور قذف اور مسخ زیادہ ہو جائے گا. تو سوال کیا گیا, عرض کی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظهرت المعازف والقينات, جس زمانے میں گانے بجانے اور گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گے. گانے بجانے والے بنجارے لوگ کسی زمانے میں برے سمجھے جاتے تھے اور معاشرے میں اشارہ کر کے کہتے کہ یہ معاشرے کے گندے لوگ ہیں, اسے بچ کے رہو. یاد ہے کوئی مراسی کہتا تھا کوئی اسے اسے لفظ دے کے تاکہ لوگ ان سے بچ کے رہیں, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, یہ گانے بجانے والے ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں. آج کیا کہتے ہیں, سپر اسٹار. چیز وہی ہے, نام تبدیل ہو گیا, ٹائٹل تبدیل ہو گیا اور ایسے ایسے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں, عجب ہے واللہ تعجب ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو ایسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ہمیں بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان جیسے کوئی دنیا میں لوگ نہیں. گانے سکھانے کی اکیڈمیاں کھل گئی ہیں, اسٹار اکیڈمی پتہ نہیں کون کون سی اکیڈمی کھل چکی ہے, وہاں پہ گانے بھی سکھاتے ہیں بجانا بھی سکھاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں ہم سے مراد یعنی مسلمانوں کے بچے جو ہیں 6-6, 7-7 مہینے رہتے کورس ان کو کرایا جاتا ہے, یا ڈانس کا کورس ہوتا ہے یا گانے کا کورس ہوتا ہے. اور ہمارے بیٹے کو کیسے ظاہر کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ٹھاک گھرانے کی پردے میں رہتی تھی, اس کی بیماری لگ گئی, اس کی سہیلی یا فلان جو ہے وہ گانا گاتی, وہ اکیڈمی میں چلے گی, میں کیوں نہ جاؤں, میری آواز بھی تو اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے اچھی آواز دی آپ کو, اگر گنگی پیدا ہوتا تو کیا کرتی, اس نے خوبصورت چہرہ دیا ہے. اگر چہرے پر کوئی کالک ہوتی ہے کہ کوئی زخم ہوتا یا کوئی نقص ہوتا تو اللہ چہرے دکھانے کے لائق بھی نہ ہوتی. نہیں, جب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا صحت اور خوبصورتی سے نوازا. فہل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ جزا ہے احسان کی. واللہ آج کے زمانے میں جو لوگ ان برائی سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں, واللہ بڑی خیر و عافیت میں ہیں. آج موبائل فون میں دیکھیں آپ، اللہ کے گھر نہیں بچے میوزک سے، گانوں سے، نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہنچتے ہیں وہاں پہ گانا شروع ہو گیا، کبھی پنجابی گانا بج رہا ہے، کبھی انڈین گانا بج رہا ہے، کبھی سرائیکی گانا بج رہا ہے، کبھی پشتو گانا بج رہا ہے. یہ نماز ہے. واللہ یہودیوں نے وہ کام نہیں کیا جو آج بعض مسلمان کر رہے ہیں. یہودی کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی گھر میں آ کے کوئی میوزک بجائے، اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن مسلمان نمازی نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہم بھول گئے، اور بھول تو معاف ہی ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے بھول معاف ہوتی ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ رنگ ٹون میں میوزک ڈال دو؟ موبائل فون ہے، اس کو تمہیں چلتا پھرتا ہوا کیا بنایا ہوا ہے؟ بالوں اسٹوڈیوز بنایا ہوا ہے اس کو، پتہ نہیں وائی فائی کے سسٹم آن کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں آن کیا ہوا اس میں، اب باہر سے بھی آواز آتی ہے آپ کو. تمہیں کس نے کہا کہ میوزک ڈالو؟ یہ غلطی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بھول سے ہوا. عام سے رنگ ٹون ڈالو جو ٹیلی فون کی ہوتی ہے، اگر وہ غلطی سے آپ بھول بھی جائیں، وہ بج بھی جائے تو فوراً بند کر لو. اچھا بعض لوگ مصیبت جہل مرکب دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں میوزک بج رہی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں پوچھا بھی بند کیوں نہیں کیا؟ کہتے جائز نہیں ہے، نماز میں حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جہل مرکب دیکھیں آپ. اللہ کے بندے، جن لوگوں کی نماز تم نے خراب کی ہے اور مسلسل فون بجتا رہا، ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک فون بجنا شروع ہوا دوسری رکعت سے میرے بھائیو، جب سلام پھر تب تک بجتا رہا، پتہ نہیں کسی کو کیا ضرورت ہے، بار بار فون، اور وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو اتنی بھی یعنی ادب نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے بند تو کر لیں. اس نے حرکت ہی نہیں کی، خشوع خضوع ہے نا، خشوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیسے خشوع خضوع تھا کہ مسلسل گانا بج رہا ہے اور خشوع خضوع میں نماز پڑھ رہا ہے. اسے پتا تھا ابھی سلام پھیر گئے تھے، یہ کچھ کہیں گے. اس نے ایک سلام تو پھیرا، اس کے بعد دیکھا نہیں اسے، دوسرے پاس راستے میں پھیرا، کہاں پھیرا اس نے، لیکن سلام پھر نکل گیا نماز سے کسی طریقے سے. میرے بھائی اللہ کے لیے اب رنگ ٹون ٹھیک کر لیں، اگر بند کرنا بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی اس کی معافی ہے، لیکن اس طریقے سے اللہ کے گھر میں آ کے. اللہ المستعان. اور عجب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانا بجانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بعض فاضل لوگوں نے کہا ان بریکٹس، صحیح بخاری میں یہ حدیث سن لیں، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو اور حریر کو اور شراب کو اور گانے بجانے کو حلال قرار دیں گے. زنا متعے کے نام پر آج زنا حلال ہے، رافضی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زنا کہتے ہیں حلال، ہم متعہ کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے شریعت میں. حریر، سلک، ریشم مرد پہنتے ہیں، جب نصیحت کرتے کہتے ہیں حلال ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ مشین کا بنا ہوا حریر ہے. حدیث میں جو آئے وہ جو کیڑا بناتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے. ایک دفعہ میں کپڑا خریدنے گیا، پاکستان میں تھا، پرانی بات ہے، تو اس میں سلک تھا، تو میں نے کہا یہ سلک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب مفتی صاحب فتویٰ سنے آپ، کہ یہ کس نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ حرام جو کیڑا بناتا ہے، یہ تو مشین بناتی ہے، یہ تو حلال ہے تمہارے لیے، کس نے کہا حرام ہے؟ اور میڈیکل کا زمانہ، ہمیں کیا پتا کہ مفتی نے فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے خرید لیا، پہن لیا. آج کل دکاندار بھی مفتی بنے ہوئے ہیں، کپڑے والے بھی مفتی، اپنی سیل جو کرنی ہے کیسے سیل ہوگی پھر؟ بھی تمہیں کس نے کہا یہ حلال ہے حرام ہے؟ اور ہمیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا یہ واقعی فتویٰ دینے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، بس کسی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. دین تو ہم لیتے کسی سے بھی، اگر یہ شخص کہتا نا کہ پیٹ کی درد کی دوائی فلان دوائی پی لو، کوئی پیتا؟ کیوں نہیں پیتا؟ جان کا خطرہ ہے نا, وہاں پر ایمان کا خطرہ, فرق نہیں ہوتا. ہم پہلے سوال کیا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں کیا؟ پوچھتے ہیں نا, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, اگر ڈاکٹر ہوتے تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہلا سوال کرتے ہیں. لیکن فتویٰ دینے کے لیے نہیں پوچھتے کہ آپ مفتی بھی ہیں کیا, آپ نے شریعت میں حاصل بھی کیا ہے کیا, نہیں پوچھتے. بس فتویٰ دے دیے, لے لیے. گدر ریڈی والے بھی فتویٰ دیتے ہیں. ایک دفعہ گدر ریڈی والے بھی دیکھا, جو سامان اس میں لادا گیا تھا بےچارا گدھا اوپر اٹھ گیا, وہ بےچارا ہوا میں لٹکا ہوا ہے بےچارا. تو اسے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا ہے گدھا جو ہے, اب اس کا فتویٰ دیکھیں آپ, کہتے ہیں گدھا جو ہے بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو آپ جو بھی لا دیں. اللہ نے ہمارے مسخر کیا اس کو, مسخر تو کیا تمہارے لیے, صرف مسخر نہیں ہے کہ اس کو ہلاک کر دو تم, بس فتویٰ دے دیتے سب. اب اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے, اعتراف نہیں ہوتا غلطی کا. سبحان اللہ, قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹی نشانیاں جو دور حاضر میں عام ہیں, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. جب تک کہ لوگ مساجد میں خوبصورت مساجد کو خوبصورتی کی بنا پر تعمیر نہیں کریں گے اور اس میں ایک دوسرے پر سبقت اور فخر نہ کریں گے. مساجد کی تعمیر تو خیر ہے, ایک عظیم عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دنیا میں مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائے گا. دیکھ لیں عجب بات ہے کہ اس زمانہ بھی آنے والا ہے کہ فخر کی بنیاد پر, تفاخر کی بنیاد پر, یہ فلان کی قوم کی مسجد ہے, یہ فلان شخص کی مسجد ہے, اور اس میں جو اسراف کیا جاتا ہے صرف ڈیکوریشن میں کروڑوں روپے لگتے, میں حیران ہو گیا ہوں ڈیکوریشن میں. بس یہ وہ وعید ہے جو آئی تھی. اس مطلب یہ کہ گھر تعمیر نہ کرو, مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہلاک ہو رہے ہیں, کاش یہ پیسہ وہاں پہ چلا جاتا. اللہ کا گھر تو ویسے بن گیا ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف اینٹے ہوں اور اوپر سے پینٹ بھی نہ کریں, لیکن جو ضرورت ہے وہ تو کریں, اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں. بعض مساجد میں آپ جاتے ہیں اتنی خوبصورت ڈیکوریشن ہوتی ہے, سچ بات ہے کہ آپ اگر سامنے دیکھتے ہیں تو خوبصورت, زمین پہ فرش پہ دیکھتے ہیں تو جو امبرائڈریز ہو رہی ہوتی ہیں قلینوں پر, آپ کہیں اور گم ہو جاتے ہیں. نماز کا اصل مقصد ہے خشوع خضوع, وہ نہیں رہتا ان خوبصورتیوں میں. اور آخر میں اس وقت اختتام کرتا ہوں, کافی گزر گیا ہے, کہ قیامت کی اور یہ عام نشانی ہے, ذرا اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف اسے سلام کریں گے جسے وہ جانتے ہیں. سلام میں بھی کنجوسی, سلام اسے کریں گے جسے وہ پہچانتے ہیں بس, اگر پہچانتے نہیں ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھلے بھائی مسلمان کا حق ہے آپ پر اسے سلام کریں, حق پر مسلم علی مسلم, صرف چھ حقوق اس میں سے, اذا لقیت فسلم علیہ, جب ملاقات ہو تو کچھ سلام کرو, جو آپ کے سامنے سے گزرو سلام کہو اسے, یہ حق ہے اس کا, آپ احسان نہیں کرتے اس کے اوپر. اور سلام کا معنی ہے دعا ہے سلامتی کی, عمل و سلامتی کی, کہ اللہ تعالیٰ اے میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, تمہارے گھر والوں کو سلامت رکھے, تمہارے رزق کو سلامت رکھے, تمہارے صحت کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں امن و امان عطا فرمائے, تمہیں سلامتی عطا فرمائے. اب جانتے بھی نہیں ہیں لیکن مسلمان بھائی ہے نا, اس کا حق ہے اس کے لیے دعا کی جائے. کتنے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں؟ اب باہر چلتے ہوئے جمعے کے بعد دیکھ لینا, ہم سے ہوتا ہی ہے, چلتے چلتے یہاں سے گزر رہے ہیں, یہاں سے گزرے پرواہ نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ جاننے والا مل گیا تو ہم دوڑ کے جاتے, سلام بھی کرتے, حال بھی پوچھتے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھائی, وہ میں نے کہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زمین کے اوپر چلتی پھرتی قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دیکھا یہ سوال ہے کہ میوزک تو حرام ہے, گانا بھی حرام ہے, کیا نعتیں بھی حرام ہیں؟ یاد رکھیں نعتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہے. پہلے قسم جس میں میوزک شامل ہوتی ہے یہ شرعاً حرام ہے, اتفاق ہے, کیونکہ میوزک حرام ہے یہ بھی حرام ہے. دوسری قسم جو بغیر میوزک کی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ مشابہت نہ ہو اہل بدعت کی. آج کل اہل بدعت جو ہیں ان کا ایک خاص پہچان ہے, ان کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہو گئی ہے کہ وہ نعتیں پڑھتے ہیں, جسے ہم نشید اسلامی بھی کہتے ہیں دوسری زبان میں. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نشانی بن چکی ہے ان لوگوں کی, تو یہ شرعاً جائز نہیں. پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلف صالح سے یہ ثابت بھی نہیں ہے, سلف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام تب اتباع التابعین بہترین تین زمانوں میں یہ نعتیں ثابت نہیں ہیں. ہاں جو ثابت ہے وہ شعر ہے, اور شعر کو سوری آواز میں پڑھنا بھی ثابت ہے, لیکن خاص جگہوں پہ. آپ اگر سیرت اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں یہ نہیں ہوا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے یا مسجد کے باہر کھڑی ہو کسی نعت پڑی ہو. سید حسان بن ثابت شاعر تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر پڑھتے تھے, مسجد میں بھی شعر پڑھا ہے, لیکن شعر پڑھا ہے جب اس کی ضرورت تھی آپ سب اجازت سے, اور آپ سب مدح بھی کی گئی ہے, لیکن شعر کی صورت میں, سریلی آواز میں نہیں جیسے گایا جاتا ہے ویسے نہیں. اور خندق کے موقع پر بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجز کی صورت میں, یعنی جو شعر کے آخری الفاظ ملتے جلتے ہو جسے رجز کہتے ہیں, سنتے ہوئے بھی جو جس میں مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے اسے رجز کہتے ہیں. یہ بھی ثابت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم لا خیر الا الخیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خندق کھود رہے تھے. اور اسی طریقے سے سیدنا کعب بن مالک اور دوسرے صحابہ بھی ہیں جو شاعر تھے اور شعر پڑھتے تھے, اور سفر کی حالت میں جب جنگ کی طرف جاتے تو وہاں پر وقت گزارنے کے لیے بعض اوقات شعر پڑھتے تھے, اور نعت کی صورت میں اس طریقے سے بعض اوقات سوری آواز میں بھی پڑھتے تھے. لیکن ایک وجہ ہے, خاص حالت ہے. آج ہم نے اسے عام کر دیا ہے, گھر گھر میں نعتیں ہیں اور مساجد میں نعتیں ہیں, اب چینل دیکھنے میں نعتیں شروع ہو رہی تھی, اور جس میں شرکیہ الفاظ وہ تو ہے ہی شرک حرام ہے. میں اس کی بات کروں جس میں جائز الفاظ ہے وہ بھی درست نہیں اور جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں مشابہت ہوتی ہے اہل بدعت کی. بھائی کا سوال کیا, کوئی میوزک کا ایڈکٹ ہے, اسے ایڈکشن ہے میوزک کی, تو وہ کیا کرے؟ یہ کس نے کہا میوزک ایڈکشن ہے؟ ڈاکٹر میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے بھائی میوزک ایڈکشن نہیں ہوتی کبھی بھی ایڈکشن, اس کا علاج بھی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ کوئی ہیروین نعوذ باللہ ایک نشہ جس کا علاج ضروری ہے وہ ایڈکشن ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا, میوزک تو یوں بٹن دبائے چھوڑ دی. جی ہاں میں جانتا ہوں, یعنی یہ مقصد ہے بھائی کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہیں ہمارے سکون یا سر کا درد نہیں جاتا, یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فوراً توبہ کرو فوراً چلا جائے گا. اور عجب سی بات ہے, یعنی شور شرابے میں سکون ملتا ہے, یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اگر گھر بنانے میں پیسے کم پڑ رہے ہیں تو لون لے سکتے
ہیں؟ بھائی کا یہ سوال ہے, اگر گھر بنانے میں پیسے کم پڑ رہے ہوں تو کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ سود کی بنیاد پر حرام ہے, تو اس لیے حرام ہے. گھر بنانا بھی حرام ہے اس صورت میں. جی
اسلامک انشورنس
اس سے پہلے
ایک اور ہے کہ گاڑی والی بات کرا دی, لیز پہ گاڑی اگر میں لینا, کوئی بھی گاڑی نہیں ہے اگر میں لینا چاہوں.
میرے بھائی زندگی کی ضرورت جو آپ کی ہے, اگر حلال پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یعنی نہیں ہے نا پورے کمپر تو نہیں ہے نا پورے, تو آپ حرام شامل کر کے اسے نہ خریدیں. آپ کرائے کے گھر پہ رہیں, چھت ہے نا, اللہ تعالیٰ کو چھت سے محروم نہیں کرے گا جبکہ آپ حلال کھا رہے ہیں. حرام کی بنیاد پر حرام والوں کو محروم نہیں کرے تو حلالوں کو اللہ محروم کر دے گا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں. ہاں آزمائش ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوگی, چھوٹا گھر بھی ہوگا, بنگلہ نہیں ہوگا, چھوٹی گاڑی ضرور ہوگی, بڑی گاڑی نہیں ہوگی, آپ کے اسٹیٹس سے شاید کم ہو جو آپ کے پاس ڈگری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ خوبصورت انسان ہیں.
کچھ بینک ہیں جو اسلامک, سارے بینک اسلامک نہیں ہیں, پھر کچھ اسلامک بینک ہیں جو کہتے
ہیں. آپ مجھے ڈھونڈ کے دیں, اللہ کو جزائے خیر دے, کہیں پہ آپ کو کوئی قرض دیتا ہے بغیر منافع کے مجھے بتانا, آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو ضرورت ہو گھر بنانے کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کے گھر بنانے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے کہ حلال مال سے آپ اپنا گھر بنائیں، ہر بندے کی خواہش ہی کا کہ وہ گھر بنائے اور حلال پیسوں سے بنائے، اگر آپ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اگر آپ کو کوئی بینک ایسی ملتی ہے جو بغیر سود کے بغیر منافع کا آپ کو قرضہ دیتی ہے، مجھے بتائیں، میں نے بھی گھر بنانا ہے۔ جو انشورنس آپ کرواتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مجبوری ہوتی ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو آپ خود خوشی خوشی سے کراتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، انشورنس بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اسلامک انشورنس جسے تکافل کا نام
ہے، اسلامک انشورنس کا وجود کہیں پر ہو تو مجھے بتائیں، اسلامک انشورنس کا وجود کہیں آپ کو مل جائے، جسے تکافل کہتے ہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، غیر مشروط طریقے سے پیسہ دیتے ہیں، جس سے سطح جتنی، کوئی 5، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 100، کوئی 200، کوئی اس سے زیادہ کوئی سکم دیتا ہے، اور صرف اپنے لیے شرط ہے کہ میں میرے بچوں کے لیے آپ دیں گے، کسی مسلمان کے لیے بھی جائز آپ اس کو دے دیں، میں دیتا رہوں گا، آپ آگے دیتے رہیں، یہ صورت آپ کو کہیں گے ملتی ہے، مجھے بتا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انشورنس جو ہو رہی آج کل، جو آج انشورنس موجود ہے، چاہے وہ زندگی کی ہو، چاہے وہ گاڑی کی ہو، چاہے وہ گھر کی ہو، چاہے وہ جوتوں کی ہو، بعض لوگوں نے اپنے ٹانگوں کی انشورنس کرائی ہوئی ہے، کہ کوئی بھی انشورنس ہے شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ مسجد اگر کوئی چیز گھوم جاتی ہے تو کیا اس کا اعلان کرایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں اعلان نہیں کرنا۔ ایک شخص اٹھ کے مسجد میں اعلان کر رہا تھا، اللہ آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ کرے آپ کو گم شدہ ملے ہی نہیں، تو یہ وعید ہے اس کے لیے، مسجد میں اگر کچھ گم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی چیز لکھ لیں، جیسے کہ بھائی نے کچھ پوچھا تھا تو اس کے لیے ایک پرچے پہ لکھا ہے، یہ امام صاحب کو دے دیں گے، اور اس میں جو کسی چیز کو چیز مل جاتی ہے تو وہ آپ وہاں پہ دے دیں، یعنی امام کو دے دیں، اور امام جو ہے موبائل نمبر لکھ کے فون کر کے اسے جو ہے نا رجوع کر لیں گے۔ رفع دین صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، صحابہ کرام کا آپ وسلم کے بعد بھی عمل رہا ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، ابو داؤد حدیث نمبر 702 اور 703 میں اگر آپ دیکھ لیں، 10 صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ آپ وسلم کی نماز پڑھنے والا ہوں، انہوں نے کہا بھی آپ کیسے نماز پڑھنے ہم سے بہتر، ذرا پڑھ کے تو دکھائیں، انہوں نے نماز پڑھی، 10 صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز کی تفصیل سے جو جس روایت میں آیا ہے اسے رفع دین بھی اس میں شامل ہے، کہ ایک تو ہے جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے پہلے رفع دین کرتے ہیں، پھر رکوع کے بعد رفع دین کرتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں دو رکعت کے بعد تب رفع دین کرتے ہیں، اس حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں گے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں کہ واقعی آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات، بعض کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں، تب بھی فرق نہیں پڑتا بعض لوگوں کو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین آپ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہاتھ سینوں پہ باندھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، یہ قوی اختلاف ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے رکوع سر اٹھانے کے بعد، تو یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک، یعنی سر اٹھانا ہے جب تک کہ ہر جوڑ واپس نہیں آ جاتا، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتا، اب جب نماز پڑھتے قیام کی حالت میں ہیں تب تک آپ کھڑے رہیں جب تک ہر جوڑ اپنی جگہ واپس نہیں آ جاتا، یعنی سکون نہ مل جائے، جب رکوع میں جاتے ہیں تب بھی اس وقت رکوع کرتے رہیں جب تک یہ جوڑ رکوع میں سیدھے نہ ہو جائیں، پھر جب سیدھے ہوتے ہیں رکوع کے بعد جب تک اپنے جو واپس نہیں آتا تب تک آپ کھڑے رہنا ہے، تو علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے، اور یہ قوی اختلاف ہے، بعض علماء نے اس حدیث سے یہ لیا ہے کہ انسان نماز سے پہلے قیام کے حال اس کے ہاتھ نیچے ہوتے، تو جب رکوع سر اٹھائے گا تب بھی ہاتھ نیچے ہونے چاہیے، کیونکہ جوڑ ہوئے سر رکوع سر اٹھانے کے بعد جوڑ کیسے سیدھے ہوں گے، اپنی جگہ پہ کیسے واپس آئیں گے جب انسان ہاتھ چھوڑ دے گا، اور اسی حدیث پر دوسرا فتویٰ موجود ہے علماء کا، فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ نماز سے پہلے کیا حالت تھی ہاتھوں کی، نماز کے اندر کیا حالت تھی ہاتھوں کی، ہاتھ جو ہیں نماز کے دوران اس کی خاص جگہ ہے، قیام کی حالت میں تو سینے پہ ہے، رکوع کی حالت میں تو گھٹنے پہ ہے، تشہد کی حالت میں ہے تو رانوں پہ ہے، نماز کے دوران کبھی بھی بات چھوڑ کے نہیں کھڑے ہوتے نہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ نماز کے اندر جب نماز نماز پڑھتا ہو، جو بھی نماز میں حرکات اور سکنات کر رہا ہے، اس وقت تک اگلی حرکت کی طرف نہ جائے جب تک اس کے جوڑ واپس نہیں آ جاتے، تاکہ نماز سکون سے پڑھا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا قول جو ہے یہ قول راجح ہے، یہ قوی قول ہے. اور ہاتھ جو ہیں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سینے پہ باندھنے چاہیے، اور جو نہیں باندھ چھوڑ دیتے ان کے پاس بھی دلیل ہے. لیکن رفع یدین نہ کرنا جو ہے، میں نے آپ کو ابھی عرض کی ہے کہ صحیحین میں اس کی دلیل موجود ہیں، کتب سستہ میں موجود ہے، اور ابو داؤد کی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے جماعت اس پہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوا. اللہ علیہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ محکمے ایسے ہیں یعنی جہاں پر لازم ہے کہ آپ رشوت دیں، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. آپ کام 6 مہینے لٹکا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رشوت کو سمجھے ذرا، اگر آپ اپنا حق خریدنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو یہ رشوت نہیں ہوتی. مصیبت تب آتی ہے جب آپ میرٹ کو اپنے پاؤں سے روند کر پیسہ دے کے آپ کسی کا حق لے لیتے ہیں، حق تلفی ہوتی ہے، وہ رشوت ہے، جائز نہیں ہے. اگر آپ صبر کر سکتے ہیں 6 مہینے بھی صبر کریں، آپ بجلی کنیکشن لگانا ہے نہیں لگا رہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ صبر کر سکتے تو اچھا ہے. لیکن اگر آپ بجلی کنیکشن خریدنا چاہتے ہیں نہیں دیتے آپ کو، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اپنا حق لیا ہے. گناہ اس کے سر پر ہے جو آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے جب تک وہ پیسہ نہیں دیتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب.